वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। जिस तख्तो ताज पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे। उसकी आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से वो खिंजीर की तरह चीखता था। अगर मैं सारे कूफे को मौत के घाट उतार दूं, जब भी फातिमा के जिगर पारों के खून के एक कतरे की कीमत भी अदा नहीं हो सकती। अपना खंजर निकाला और उसके सीने से पार कर दिया। तड़प तड़प कर जब उसकी लाश ठंडी हो गई तो उसका सर काट कर, तेरा जुल्म इतना बड़ा है कि अगर तेरा जिंदा जिस्म जलाकर उसकी राख हवाओं में उड़ा दी जाए तब भी हुसैन के खून का बदला नहीं हो सकेगा। उसकी लाश को घोड़ों की टापों से रौंदा गया और फिर कुत्तों के लिए फेंक दिया गया। घर वालों के सामने उसे कत्ल किया और फिर उसको जला दिया, और उस वक्त तक उसकी लाश के पास खड़ा रहा जब तक उसकी लाश जलकर राख नहीं होगी। मैंने यहया बिन जकरिया के बदले 70,000 को मारा, और ऐ महबूब तुम्हारे नवासे के बदले 70,000 और 70,000 यानी 140,000 को मारूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, सीरीज का नाम है दास्ताने करबला और आज उसका आखिरी एपिसोड है। आज के एपिसोड में हम यजीद और उसके इस जुर्म में साथ देने वाले बदबख्तों के अंजाम के बारे में सुनेंगे। नाज़रीन, यजीद अपनी मौत से पहले एक बहुत ही खतरनाक और अजियतनाक बीमारी में मुबतला हो गया। पेट के दर्द और इंटेस्टाइन के जख्मों की तकलीफ की वजह से वो ऐसे तड़पता था जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। आखिरी वक्त में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो उसने अपने बड़े बेटे मुआविया बिन यजीद को अपने पास बुलाया और सल्तनत के बारे में इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि उसे यजीद के बाद कैसे सल्तनत के मामलात संभालने हैं। वो अभी बोलना स्टार्ट ही हुआ था कि उसके बेटे ने निहायत जिल्लत और हकारत के साथ सल्तनत की ऑफर को ठुकराते हुए यजीद से कहा कि जिस तख्त व ताज पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे, जिसकी बुनियादें नवासे रसूल के खून पर रखी गई हैं। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दत गम और दर्द से अपने बिस्तर पर पांव पटकने लगा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ की शिद्दत से वो खिंजीर यानी पिग सुअर की तरह चीखा करता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद उसे सुई की तरह चुभने लगता था। ये वही शख्स था जिसके ऑर्डर पर नवासा रसूल और उनके खानदान पर नहरे फुरात का पानी करबला में बंद किया गया था, और आज पानी उसके लिए तकलीफ बन चुका था। उस पर अजीब किस्म का अल्लाह का कहर नाजिल हुआ था। नाजरीन, कि वो पानी के बगैर भी तड़पता था, पानी पीकर भी चीखता था, किसी सूरत में उसे चैन और सुकून नहीं मिल रहा था। बिलाखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकली और मरने के बाद उसकी लाश में इतनी गंदी बू आ रही थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो रहा था। हिस्ट्री की किताबों से पता चलता है कि बनू अब्बास के जमाने में जब यजीद की कब्र खोदी गई तो उसकी हड्डियां जलकर ब्लैक हो चुकी थी। और जहां तक उसका साथ देने वालों की बात है तो उनकी तबाही और बर्बादी का सिलसिला 65 हिजरी में शुरू हुआ था, जब अब्दुल मलिक की तरफ से मुख्तार को कूफे का गवर्नर बनाया गया था। मुख्तार ने कूफे का ओहदा सल्तनत संभालते ही ऐलान किया कि जिन लानतियों ने नवासा रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उनकी औलाद अजीज व अकारिब और साथियों पर करबला में जुल्म किए हैं और उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया है, अब वो उसकी सजा के लिए तैयार हो जाए। मुख्तार सकफी के सिपाही ने कूफा में यह ऐलान किया कि अहले बैत के कातिलों पर पनाह का दरवाजा बंद कर दिया गया है। जो भी आले रसूल के दुश्मनों को अपने घर में पनाह देगा उसे दहकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। उसके बाद रात भर हुकूमती जासूस और मुख्तार के सिपाही चुन चुन कर कातिलों को गिरफ्तार करते रहे। सुबह के वक्त कातिलों का पहला दस्ता मुख्तार सकफी के सामने पेश किया गया। उस पर नजर पड़ते ही मुख्तार सकफी गुस्से से कांप उठा और शोला बरसाती हुई आवाज में चीखते हुए बोला, जालिमो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के लाडलों को करबला की सरजमीन पर तड़पा तड़पा के तुमने शहीद कर दिया। तुम्हें जरा भी ख्याल ना आया कि कहरे इलाही की तलवार आज नियाम में है, कल नियाम से बाहर भी निकल सकती है। खूने हुसैन के इंतकाम में अगर मैं सारे कूफे को मौत के घाट उतार दूं, जब भी फातिमा के जिगर पारे के खून के एक कतरे की कीमत भी अदा नहीं हो सकती। रदी अल्लाह तआला, आखिरत के अजाब से पहले आज दुनिया ही में तुम अपने करतूत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, उन यजीदियों ने मुख्तार को अपने जुर्म की जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि हम तो इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म की वजह से मजबूर थे। उस पर मुख्तार ने चीखते हुए कहा, और हम बेगुनाह शहजादों के खून हक का बदला लेने के लिए खुदा और उसके रसूल के हुक्म के आगे मजबूर है। ये कहते हुए उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि इन्हें खूब तड़पा तड़पा कर कत्ल करो ताकि इन्हें औलादे बतूल رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیفوں کا احساس ہو سکے۔ اس کے بعد اسی طرح شام تک قاتلوں کے گرفتار دستے پیش ہوتے رہے اور کوفے کی زمین ان کے ناپاک خون سے سیراب ہوتی رہی۔ ابن زیاد کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا سا لشکر لے کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ یہ خبر ملتے ہی مختار ثقفی نے فوراً اپنے بھروسے مند ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر کو ایک لشکر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لشکر نے اسے پا لیا اور پھر اس کے لشکر کو ہرا کر اپنا خنجر نکالا اور اس کے سینے سے آر پار کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار نے دار العمارت کوفہ کو سجایا، پھر کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اگزیکٹلی اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اسی ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بڑے ظالموں میں سے جس شخص کا اگلا نام ہے وہ ہے عمر بن سعد۔ یہ وہی بدبخت ہے جس کی دسوں انگلیاں آل علی کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اس کی کمان میں کربلا کا خونی واقعہ پیش آیا اور خاندان رسالت کے افراد خون میں آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی حکومت کی لالچ میں اس ظالم نے بی بی بتول کا ہرا بھرا چمن ویران کر دیا۔ جب مختار کے حکم سے یزیدی قاتلوں کا قتل عام شروع ہوا تو ابن سعد اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن مختار کے جانباز سپاہیوں نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو پکڑ لیا۔ جس وقت ابن سعد سامنے آیا تو مختار کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ اس نے گرجتے ہوئے لہجے میں کہا، اے دشمن رسول، بتا تجھے کیا سزا دوں جس سے دنیا اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگائی ہے۔ ابن سعد نے جواب دیا، میں بے گناہ ہوں، واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری یزید اور ابن زیاد پر تھی، میں تو صرف ان کے حکم کو پورا کرنے والا تھا۔ یہ جملے سنتے ہی مختار کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، اے دشمن اسلام، سچ بتا، یزید اگر تیری اولاد کے خون کا حکم دیتا تو کیا تو اس کو مانتا؟ اسی درمیان خبر ملی کہ ابن سعد کا بیٹا حفص، جو کربلا میں امام عالی مقام کے خلاف اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا، وہ بھی گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ مختار نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ سامنے آیا تو مختار نے جلاد سے کہا، ابن سعد کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کرو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپتی لاش دیکھ کر حضرت امام عالی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین، جلاد نے آگے بڑھ کر جو ہی حفص کی گردن پر تلوار چلائی تو ابن سعد چیخ پڑا۔ ابھی وہ اپنا سر پیٹ ہی رہا تھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے ابن سعد کی گردن بھی اڑا دی۔ اس طرح ایک اور ظالم و جابر شخص کے وجود سے یہ دنیا پاک ہو۔ ابن سعد کے قتل سے فارغ ہو کر مختار نے شمر کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہی خبیث شخص ہے جس نے جگر گوشہ رسول کی گردن پر تلوار چلائی تھی اور فاطمہ کے چاند کو خاک و خون میں ڈبویا تھا۔ مختار کے سامنے یہ خوف کے مارے دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا۔ مختار نے گرجتے ہوئے اس سے کہا، ظالم، تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار ڈھا دی، اونٹ اور بکری کی طرح فاطمہ کے لال کو ذبح کیا؟ معاذ اللہ، افسوس، حرم کا چراغ تو نے پھونکوں سے بجھا دیا۔ مختار نے کہا، تیرا ظلم اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرا زندہ جسم جلا کر اس کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی جائے تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہو سکے۔ یہ کہتے ہی غضب کی حالت میں جیسے ہی مختار نے اپنی تلوار اٹھائی، شمر نے گڑ گڑاتے ہوئے اس سے کہا، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، مجھے صرف ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ مختار نے کہا، شمر، وہ وقت یاد کرو جب تیری فوج نے فرات کی لہروں پر 22,000 تلواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور اہل بیت کے بچے اور پردے دار خواتین 3 دنوں تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے رہ گئے۔ تجھے پانی نہیں مل سکتا، جہنم کا تکلیف دہ پانی تیرے انتظار میں ہے، اب وہیں جا کے پانی پینا۔ اس کے بعد شمر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آگے بڑھ کر اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا۔ شمر کی لاش کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا اور پھر کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ کربلا کے واقعے میں جن بڑے بدبختوں کا نام آتا ہے ان میں ایک خولی بن یزید تھا۔ ناظرین، یہ وہی ظالم و بے رحم انسان ہے جس نے سبط رسول کے کلیجے میں برچھا مارا تھا اور سر کو نیزے پر چڑھا کر خوشی میں ناچا تھا۔ مختار کے سامنے جب اسے لایا گیا تو اپنی موت کے ڈر سے یہ خوف کے مارے کانپنے لگا۔ مختار نے اسے دیکھتے ہی جلاد کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو۔ جب اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پھر دونوں پاؤں کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر اچھلنے لگا۔ مختار نے کہا، ضبط سے کام لے، تیرا جرم تو اتنا سنگین ہے کہ تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے سینوں میں بھڑکتی رہے گی۔ یہ سزا تیرے اعمال کے بدلے کافی نہیں ہے، تو جس دردناک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری ہچکیوں کے بعد شروع ہوگا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مختار نے خولی کے گھر والوں کے سامنے اسے قتل کیا اور پھر اس کو جلا دیا اور اس وقت تک لاش کے پاس کھڑا رہا جب تک اس کی لاش چل کر راکھ نہ ہو گئی۔ ناظرین اسی طرح مختار نے قاتلین اہل بیت کو چن چن کر درد بھری موت مارا۔ لیکن ناظرین علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، اس پر شکاوت ازلی غالب ہوئی اور آگے چل کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس وہی آتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے۔ کبھی کبھی انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا انسان بن گیا اور میری بخشش یقینی ہے۔ نہیں، ہمیں مرتے وقت تک اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگنی ہے، اپنا اچھا خاتمہ مانگنا ہے اور اللہ سے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ خیر ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد کوفہ میں ایک سال چیچک کی ایک ایسی بیماری پھیلی کہ جو لوگ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے ان کی 1500 اولاد چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے 70,000 کو مارا اور اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 140,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفح کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 140,000 لوگ مارے گئے۔ ناظرین یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ امام حسین کے مقابلے میں تو صرف 22,000 کا لشکر میدان کربلا گیا تھا، تو 140,000 کیوں مارے گئے؟ اتنے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین کے قتل میں شریک ہوئے وہ تو مجرم ہیں ہی، لیکن ان کے ساتھ وہ بھی مجرم ہیں جو قتل حسین پر راضی تھے، لہذا قاتلین حسین کے ساتھ وہ بھی مارے گئے اگرچہ وہ ان کے ساتھ کربلا میں نہیں گئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی جگہ کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں حاضر ہو مگر اسے برا سمجھتا ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود نہیں، اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن اس پر راضی ہو تو وہ اس آدمی کی مثل ہے جو وہاں موجود ہو۔ سو الٹیمیٹلی جس نے بھی امام حسین کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی تھی یا جو کسی طور پر بھی امام حسین کی شہادت میں انوالو تھا یا راضی تھا، سب اپنی سزا کو پہنچے۔ مرتے وقت کسی کا منہ معاذ اللہ سور کی طرح ہو گیا، کوئی پاگل کتے کی مانند بھونکتا پھرتا تھا۔ بہرحال واقعہ کربلا کے بعد خدا نے اپنی شان قہاری کے جو نمونے دکھائے انہیں ڈیٹیل سے بیان کرنے کے لیے ایک بہت لمبا وقت چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری ویب سیریز اب اختتام کو پہنچی۔ ناظرین یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کلمہ پڑھنے والے نواسے رسول اور ان کے خاندان کو شہید کر دیں۔ اگر آپ اس پورے واقعہ کربلا کا ایک سینٹرل آئیڈیا دیکھیں نا، پیچھے راز کیا تھا، واٹ از دا ریزن، تو ریزن یہ تھا کہ سامنے لالچ تھی، حکومت اور مال کا لالچ تھا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ لالچ ایک ایسی بری بلا ہے، چاہے وہ مال کی ہو، اقتدار کی ہو، شہرت کی ہو، ہوس ہو، یہ انسان سے بعض اوقات ایسے گناہ کرواتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، کبھی یقین نہیں آتا کہ کوئی امام حسین کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ایسا کریں، لیکن کیا آج ہم نہیں سنتے کہ 4 سال 5 سال کے بچوں کے ساتھ کچھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہم زبان پہ لا بھی نہیں سکتے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کسی حیوان کا کام ہے، لیکن پیچھے اگر غور کرے نا تو یہاں بھی لالچ ہے، یہاں بھی نفسانی خواہشات ہیں۔ ایسا لگتا ہے شیطان جو ہے جب دل پر حاوی ہو جاتا ہے نا، دل پر قبضہ کر لیتا ہے، تو انسان پھر حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ اس بات سے ڈرنا ہے، ایسی اچھی صحبتیں اختیار کرنی ہے کہ دل پر شیطان کا قبضہ نہ ہو جائے، ایسی محفلوں سے بچنا ہے کہ جہاں شیطانی کام ہوتے ہوں، ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں، خدا کا خوف جہاں ملے، جہاں ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، توبہ کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا جو ہے وہ ہمیشہ غلام رکھے، اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسینی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یزیدی طریقے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس پوری ویب سیریز پر اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا اور ساتھ ساتھ ہم مشورے بھی دیجیے گا۔ اگلی کسی ویب سیریز میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔